الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی گفتگو ہم نے اس طریقے سے رکھی تھی کہ تقریباً دو سال سے ہم انسان شناسی کے حوالے سے کچھ نکات قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. تو اب یعنی کہ ان تمام چیزوں کو, اس ٹاپک کو ایک لحاظ سے کلوز کرنے کا وقت آیا, تو اس سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہم نے ڈسکس کیں اور ان میں کچھ یعنی ایک جو خاص طور سے ہمارے ذہن میں ایک گرا لگی رہتی ہے وہ یہ کہ معصوم کی زندگی جو ہے وہ ایکچولی کیا ہے. یعنی معصوم کی زندگی بظاہر ہم سے اتنی الگ کیوں نظر آتی ہے, یا اگر ان کے فضائل اور کمالات ہیں تو اس کے حوالے سے ہم بالکل اپنے آپ کو بیچارہ کیوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چیز ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی سوچ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے کہ وہ کسی اور قسم کی مخلوق ہیں, ہم کسی اور قسم کے انسان ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ کر دیا جائے, کم از کم ایک کنسولیڈیٹڈ ایک نظریہ آپ کے سامنے آ جائے, تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے توفیق ہوگی تو ہم بہت سارے مسائل کو خود بھی حل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو یعنی کہ میں آج اس طریقے سے بات کروں گا کہ کچھ انسان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو ہم ریوائز کریں گے, اور پھر جس عالم میں یا جس یونیورس میں ہم زندہ ہیں تھوڑا سا میں اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ انسان اس یونیورس کے اندر کوئی آئسولیٹڈ کریچر نہیں ہے, بلکہ انسان اس پوری کائنات کے ساتھ, کائنات کی زندگی کے ساتھ انسان کی زندگی ملی ہوئی ہے, جڑی ہوئی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان اس کائنات کی یوں کہہ لیں الٹیمیٹ پروڈکٹ ہے, یعنی کہ یہ اس نے ارتقا پاتے ہوئے اپنی جو بہترین پھل پیدا کیا ہے وہ انسان ہے. تو اس حوالے سے ہم ان تمام موضوعات کو ذرا جمع آوری کرتے ہوئے, کمبائن کرتے ہوئے چلیں گے. پہلی چیز جو میں بالکل شروع سے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خالی انسان ہونے میں یا آدمی ہونے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں پائی جاتی, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ آپ کو یاد ہے میں نے بالکل شروع میں جب سورہ بقرہ کی آیتیں شروع کی تھی تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ایکویلٹی آف مین اور ویمن اور یہ سب نعرے لگائے جاتے ہیں یہ سب شیطانی باتیں ہیں, اس کے کہیں سے بھی قرآن کریم کے اور معصومین کے نظریے سے کہیں سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی ہے. کیونکہ فضیلت اور احترام شروع ہوتا ہے اسلام اور ایمان سے, ٹھیک ہے. یہ پہلی چیز ہے انسان شناسی کے اندر جو پہلا مہم ترین نقطہ ہے کہ یہ دو ٹانگوں پہ کھڑا ہونے والی مخلوق اور ایک خاص شکل والی مخلوق, یہ انسان مطلب اس کا احترام نہیں ہے دین میں, بلکہ احترام شروع ہوتا ہے کہ جب یہ انسان خدا کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے. اس ظاہری اسلام کا مطلب ہے کہ خدا کے پیغام کے آگے جھک جاتا ہے ظاہری طور سے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام انسان کے دل پر اتنا اثر کرے کہ انسان اس سے اطمینان محسوس کرنا شروع کر دے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے. تو ٹھیک ہے یہ بات, اور اسی لیے میں نے ان تینوں کی تعریف بھی لکھ دی کہ انسان کا معنی کیا ہے, کہ وہ جیسے دو معنی کہے جاتے ہیں, ایک انس سے نکلا ہے ایک نسیان سے نکلا ہے. نسیان نگیٹو ہے, انس ایک حد تک پازیٹیو ہے, اور یہ زیادہ بہتر انسان کے مقام کو سمجھاتا ہے لفظ کہ انسان یعنی وہ مخلوق کے جس میں انس اور تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہ مخلوق بذات خود کچھ بن کے نہیں پیدا ہوتی بلکہ جس چیز سے انسیت پیدا کرتی ہے, کلوزنس پراکزمیٹی ڈیولپ کرتی ہے, اس جیسی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ انسان کی تعریف ہے. بشر انسان کے ظاہری پیکر کو کہتے ہیں بشرا, اور آدم یعنی کہ وہ مخلوق کے جس میں روح دمیدہ کی گئی, روح پھونکی گئی, ٹھیک ہے. تو ان تینوں حوالے سے کوئی فضیلت نہیں ہے, انسان ہونا، بشر ہونا، آدم ہونا، اور قرآن کریم میں تقریباً 60 مقامات پر انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ عجول ہے، جاہل ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے 3 آیتیں جو نقل کی ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اوریجن آف مین. اوریجن آف مین کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. کیا ہم نے خلق کیا انسان کو ایک نطفے سے کہ جو مخلوط ہے اور جس کو ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے گئے. یہ اوریجن آف مین ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ان تمہاری ابتدا ایک نجس قطرہ آب سے، نجس قطرہ آب سے اوریجن آف مین. پھر اس کے بعد جب اس زندگی میں آیا، یہ سورہ نحل کی آیت ہے 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. خدا نے تم کو باہر نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطون سے، بطن سے. کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، بالکل جنہیں ہم کہیں جاہل، کچھ علم نہیں رکھتا تھا. اور تمہارے لیے سماع اور بصر اور فؤاد تم کو عطا کیے تاکہ تم اس کو استعمال کرو اور آگے بڑھو. اینڈ آف لائف، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تم کو خلق کیا، پھر وہی تم کو متوفی کر لیتا ہے، یعنی تم انتقال کے مرحلے سے گزر جاتے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پلٹا دیے جاتے ہیں أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یعنی زیادہ سن کی طرف، بڑی عمر کی طرف. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اس بڑی عمر میں ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر چیز سے لا علم ہو جاتے ہیں، سب جو کچھ زندگی. اگر آرڈینری مین ہے تو وہی ہے. اگر اس نے اپنی زندگی میں ایمان اور اسلام سے فیضیاب نہیں ہوا ہے، اگر فقط انسان اور بشر ہے، اپنے فزیکل ڈومین میں زندہ ہے، پوری زندگی گزاری اس نے، خدا کے پیغام، نبیوں کی آواز کو سننے کی زحمت گوارا نہیں کی، یہ اوریجن ہے، یہ بگننگ ہے، یہ اینڈ ہے، ختم. تاکہ تم کو سماع و بصر اور فؤاد دیے کہ امید ہے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اگر جو لوگ اپنی روحانی حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو خالی جسم جسم کا رونا رو رہے ہیں، تو یہ ہے جسم. یعنی کہ تم جس جسم کو لے کے بیٹھے ہو خالی کہ یہی ہے اور باقی کوئی روحانیت نہیں ہے انسان کی، کوئی معنویت نہیں پائی جاتی انسان میں، کوئی حقیقت باطنی موجود نہیں ہے، تو اس فزیکل کے خدا نے بتا دیا یہ اوریجن ہے، یہ بگننگ ہے، یہ اینڈ ہے، ختم ہو گئی بات. اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی آپ اس کو سمجھے نا، میں انسان، ظاہر انسان اور بشر کی بات کر رہا ہوں. نہیں، خدا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو عام طور سے لوگ نہیں مان رہے ہوتے، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی ایک ظاہری حقیقت ہے، ایک معنوی حقیقت ہے. لیکن جس قسم کے لوگ خالی انسان اور انسانیت کے اور بشریت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور انسان کو صرف فزیکل ڈومین کے اندر انہوں نے بند کر دیا ہے، تو ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری فزیکل سیلف یہ ہے. اگر تمہیں اپنے آپ کو کسی اچھی طرف سے دیکھنا ہے تو اپنی معنوی حقیقت کی طرف جانا پڑے گا، اس میں فضیلت ہے. یعنی پہلا جملہ ہم نے لکھا نا، انسان، بشر اور آدم میں فضیلت نہیں ہے. اگر فقط اس حد تک ہی ہے تو اس کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں قرآن کریم نے بیان کر دی. پہلی آیت جو ہے وہ سورہ دہر ہے، دودھ، اور باقی دونوں آیتیں سورہ نحل ہیں، نمبر 16. جی اب ہم آئیں اس طرف کہ جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اس کائنات سے और उस पूरे सिस्टम से अलग नहीं है, जुदागाना नहीं है कि जिसमें हमें पैदा किया गया और जिससे, क्योंकि कुरान करीम ने इस बात को बड़ी वजाहत से बयान किया है कि हमने तुमको ज़मीन से खल्क किया, मिट्टी से खल्क किया, और इंसान की खिलकत में जितने भी अनासिर मौजूद हैं ज़मीन के अंदर वो सब के सब कार फरमाए, कि उसमें कुछ हमें नज़र आते हैं जो हमारी फिज़िकल सेल्फ को क्रिएट करते हैं और कुछ हमें नज़र नहीं आते जो हमारी बातिनी हकीकत को बना रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने अंग्रेज़ी में लिखा, जहाँ नहीं समझ में आ रही थी अंग्रेज़ी में मैंने फिर उर्दू में लिख के उसको वो कर दिया था। तो जिस कायनात में हम मौजूद हैं उसके बारे में दो ख़ास बातें, मल्टी लेयर्ड और हायरार्किकल, ये दो लफ्ज़ समझ में आ रहे हैं। मल्टी लेयर्ड से क्या मुराद है? दर्जा, जी दर्जा, एक के ऊपर एक लेयर्स हैं। और हायरार्किकल का क्या मतलब है? जी एक दूसरे से मरबूत हैं, यानी हम जिस आलम में मौजूद हैं जिसको उलमा कहते हैं और कुरान करीम की एक ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये अपने से ऊपर वाले आलम का ज़िल यानी साया है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ जो कुछ भी पाया जाता है ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कोई चीज़ है, बल्कि हमसे ऊपर वाला जो आलम है ये उसका साया है जो यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें दो बातों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ल्ड की एक बहुत ख़ास बात है जो बाकी किसी वर्ल्ड में नहीं पाई जाती, वो ये कि इस वर्ल्ड की मखलूकात को खुदा ने इख्तियार और इजाज़त दी है अपने तौर से ज़िंदगी गुजारने की, और उस इजाज़त और इख्तियार में ये पहलू भी पाया जाता है कि वो अगर चाहें तो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले जाएँ। ठीक है, ऐसा कहीं और नहीं है, यानी किसी भी जगह हम चले जाएंगे, किसी भी मकाम पर चले जाएंगे, वहाँ ये वाली बात नहीं है कि जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो वाहिद मकाम है जहाँ खुदा की मासीयत मुमकिन है, बाकी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी क्योंकि नूर खुदा और इंसान का अल्लाह पर डिपेंडेंस बाकी हर आलम में इतना वाज़े है कि कोई उसके ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ इस ज़िंदगी के हवाले से कि क्या ये मेरे लिए मुमकिन है कि मैं सांस ना लेना बंद कर दूँ, क्या ये मेरे लिए मुमकिन है कि मैं जो हूँ खाना पीना बंद कर दूँ और फिर भी ज़िंदा रहूँ, सांस लेना बंद कर दूँ फिर भी ज़िंदा रहूँ, नहीं। तो इसी तरीके से जब हम रियल लाइफ में जाएंगे तो रियल लाइफ में इस हकीकत में कोई शक शुबा नहीं है, कोई इसमें पर्दा नहीं है कि हर मखलूक की टोटल डिपेंडेंस अपने खालिक पर है। और तो उसे फौरन उतरना पड़ गया ना, वहां रह नहीं सकता कोई। किस आलम में? इस आलम में इब्लीस का एक केस बहुत यूनिक है। इब्लीस का जो केस है ना, अब उस पर मैंने इसीलिए पहले भी बहुत बहस की, लेकिन इब्लीस वाला केस ऐसा नहीं है कि जो रिपीटेबिलिटी रखता हो, यानी कि इस जैसे बहुत सारी। अब इब्लीस को किस मसलहत के तहत यहाँ से उठा के वहाँ ले जाके रखा गया, क्योंकि वो था यहीं का बाशिंदा, उसको यहाँ से वहाँ ले जाके रखा गया, वो काफ़ी अरसे तक मलाइका के दरमियान रहा, और ख़ुदा का जो वो जुमला है कि वह काना मिनल काफिरीन, वो बहुत अहम है कि ये नहीं है कि इब्लीस ने उस वक्त मासीयत की, वो काफिरों में से ही था। जी तो अब क्या पता है कि इसी सारे सिस्टम के लिए इब्लीस को रखा गया, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि जो एक एग्जाम्पल है कि जो मलाइका उस आलम में, कोई भी ऐसा नहीं। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इस डोमेन से निकल जाएंगे रियल लाइफ में आएंगे तो ये चीज़ हर मखलूक को वाज़े तौर से नज़र आती है कि खुदा की मासीयत या खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना मुमकिन नहीं है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ये ट्राई की या कोशिश की तो वो सीधा असफल साफिलीन में आके गिरेगा उसके लिए। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि ना सिर्फ लेयर्स हैं, हर लेयर या हर लेवल पिछले वाले से बेहतर है, नीचे वाले से बेहतर है, اور ان سب کا باہمی تعلق موجود ہے. یعنی نیچے والا عالم جو ہے وہ اوپر والے عالم کا سایہ یا افیکٹ ہے, اس کی وجہ سے, اس کے ذریعے سے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا, لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ملکوت ہم سے اوپر ہے, تو اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہیں اور کہاں وہاں ملکوت پائی جاتی ہے, بلکہ اپ اینڈ ڈاؤن کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خدا سے قربت اور دوری پر. یعنی عالم ملکوت کیوں اوپر ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر خدا کی تجلی زیادہ ہے, اس کی خدا سے اسماء و صفات کے حوالے سے قربت زیادہ ہے, اس لیے بلند ہے. یعنی کہ اس پورے نظام میں اپ اینڈ ڈاؤن ہونا یہ نہیں جیسے ہم یہ ڈائمنشن میں کہتے ہیں کہ یہ اپ ہے اور یہ ڈاؤن ہے, بلکہ اپ اور ڈاؤن ہونے کا معیار کیا ہے؟ خدا سے تقرب اور خدا سے دوری. تو یہ نظام, یہ زندگی جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, سب سے زیادہ خدا سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر خدا کی نورانیت اور اس کی تجلیات سب سے کم ہے, اور یہاں پر یہ اختیار لوگوں کو دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کام کر سکتے ہیں. یہ تاریکی, یہ ظلمت ہے. ٹھیک ہے, لیول 1 پہ ہے, یہ اسفل السافلین ہے, اس کو خدا نے کہا اسفل السافلین ہے, لوئسٹ آف دا لو. لیکن وہ اسی, وہ ری برتھ کی بات کرتے ہیں نا, اس خدا ری برتھ کی بات تھوڑی کر رہا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق, کہ تم ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے پر جاتے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ نہیں نہیں بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ کیا بات ہوئی, انسان جانور کیسے بن جائے گا؟ میں بھی ہو سکتا ہے, یہ بات ممکن ہے, کیونکہ دنیا کے تمام قدیم مذاہب کی بیسکس آلموسٹ سیم ہیں. یعنی کہ آپ ایون چائنا میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, اور دوسرے جگہوں پہ, ایون ساؤتھ امریکہ کے اندر, جو قدیم لیٹن امریکہ میں, تو بیسکس سملر ہیں, لیکن جتنا آپ زمانہ آگے بڑھتا گیا اتنی وہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں تعلیمات. ریلیٹو نشانی الگ ہے, نشانی الگ چیز ہے. نشانی یعنی کہ تجلی, دیکھیں نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو اصل تک پہنچائے, تو نشانی کبھی اصل نہیں ہوتی, علامت کبھی اصل نہیں ہوتی. اس سے اوپر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ والے پردے جو ابھی پڑے ہوئے ہیں اس میں کمی آئے گی بہت, یعنی برزخ میں اور کمی آ جائے گی, اور جب انشاءاللہ آخرت میں پہنچیں گے تو بہت زیادہ کمی آ جائے گی یہاں کے مقابلے میں. جی, تو ریلیٹیولی یعنی کہ اس زمین پر جو ہے, وفل ارض آیات, صحیح ہے, ارض پر کیا ہے, بیسیکلی علامتیں ہیں, تجلیات کی خدا نے بات کی بھی نہیں ہے ارض پہ. عرش کی بات نہیں, عرش بہت اس عرض پر نور خدا ہے اس کے لیے کہ جو اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وفل ارض آیات للموقنین, عرض پہ آیتیں ہیں یعنی نشانیاں ہیں, جن لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, جیسے بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ, تو آسمان کے دروازے جن کے لیے کھل جاتے ہیں, السلام علیکم, ان کو پھر مزید نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. تجلی کی شدت, تجلی کی شدت اتنی ہے کہ کسی کو اس بات میں شک نہیں رہے گا, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. یعنی ابھی جیسے ہیں, بلکہ ابھی میں ایک وہ نیو سائنٹسٹ میگزین ہے, اس میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, اتنی اس نے عجیب بات لکھی ہے کہ واٹ ول ہیپن اف ٹمارو ایوری ون سیز وی آر نو بلیورز. اس قسم کی بات کیسے کہنے کی کسی کی جرات نہیں ہوگی, وہاں پہ کہہ نہیں سکے گا. اس لیے کہ نور خدا جو ہے یا تجلیات اسماء و صفات الہی جو ہیں اس قدر نمایاں ہوں گی کہ اس قسم کی بیکار باتیں پوسیبل نہیں ہے. یہ صرف اس عالم ظلمت و تاریکی میں, ٹھیک ہے. اور اس چیز کو بھی اسی بات کو خدا نے کہا کہ عرض میں آیتیں ہیں, انہیں عرض اتنی تاریک ہے کہ اس میں سائنز اور سمبلز کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچتے ہو. پہلے ان کا سہارا تمہیں لینا پڑے گا, کھلی روشن نشانیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں. یعنی تجلی کی مثال کیا ہے, جیسے قرآن نے دی تجلا ربہ للجبل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی, یا دعائے وغیرہ پڑھتے ہو دعائے سماعت, اس میں یہ جملے بہت زیادہ ہیں کہ کوہ فاران پر تو نے ان کو دکھائی اور سعیر میں چاہے سعیر میں ان کو دکھائی اور ان کو دکھائی. تو یہ تجلیات کون دیکھ رہے ہیں؟ انبیاء دیکھ رہے ہیں. اس زمین پر وہ چیز نہیں ہے, لیکن جب اوپر چلے جائیں گے مقام آخرت و ملکوت میں تو وہی چیز سب کے لیے آیا ہو جائے گی, پھر وہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ عالم کی کسی بھی عالم کی بلندی یا پستی اس سے تعلق نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں وہ آسمان پر ہے, بلکہ بلندی اور پستی کا تعلق تقرب خدا سے. اور اسی طریقے سے انسانوں کی بھی بلندی اور پستی کا تعین کس سے ہوگا؟ تقرب خدا سے ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس انسان میں خدا کے حوالے سے جتنی قربت ہے وہ اتنا بلند ہے, اور جتنا اس میں خدا سے دوری ہے وہ اتنا پست ہے, چاہے دونوں برابری کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ تقرب یعنی کہ اوپر اور نیچے ہونے کا معیار خدا سے قربت ہے. اور تیسرا نقطہ یہ کہ یہ نیئرنیس جو ہے یہ فزیکل پراکسیمیٹی کا نام نہیں ہے, یعنی خدا کے سے قریب ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دل کے اندر ہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہوں. اور جیسا اس میں آغا جوادی عملی نے اپنی جو بحث ولایت ہے اس میں یہ بہت اچھا جملہ بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں مسئلہ خدا کا بندے سے قریب ہونا نہیں ہے, مسئلہ بندے کا خدا سے قریب ہونے کا. خدا تو ہی قریب, اقرب ہے, وہ تو ہے اقرب, قریب بھی نہیں اقرب ہے, بے انتہا نزدیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا نزدیک ہیں اس سے اور کتنا اس کی طرف متوجہ ہیں. تو یہ فزیکل پراکسیمیٹی نہیں ہے. اچھا پھر ایک بات اور, یعنی اب میں اس طرف آؤں کہ تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو ویژولائز کرنے میں ذرا ہمیں آسانی ہو عالمین کے حوالے سے, کہ جتنا زیادہ ہم اوپر جاتے ہیں, اپ کو میں نے پلورل کیپیٹل میں اس لیے لکھا ہے تاکہ اپ سے مراد ہم وہ والا اپنی سمجھیں, بلکہ اپ سے مراد معنوی بلندی سمجھیں, تقرب خدا سے قربت والی بلندی. کہ جتنا ہم اوپر جائیں گے یا عالمین میں اوپر جائیں گے تو کیا کام ہوگا؟ یہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو بالکل شروع میں سنایا تھا امام صادق علیہ السلام اور جابر بن حیان کی گفتگو, کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, وقت سلو ہوتا چلا جاتا ہے اور ریٹ آف چینج کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وقت در حقیقت تبدیلی کا پیمانہ ہے. ٹائم از اے میجر آف ریٹ آف چینج. تو جتنا ریٹ آف چینج کم ہوگا اتنا ہی وقت سلو ہو جائے گا. اور اس کی تائید ان قرآن کی ان دو آیتوں سے ہو رہی ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5, یدبر الامر من السماء الى الارض, کہ اللہ, اس آیت کو یاد رکھیے گا, اب اسی سے ایک اگلا نتیجہ اگلے اس میں مرحلے پہ آئے گا. یدبر الامر, اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے, من السماء آسمان سے, آسمان کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلندی, آسمان سے ال الارض زمین کی طرف. یعنی خدا کا امر کہاں سے آتا ہے, خدا کی تدبیر کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ, اور پھر دوبارہ زمین سے واپس آسمان کی طرف عروج کرتی ہے, بلند ہوتی ہے. فی یوم, اس دن میں, کانا مقداره الف سنة, محمد آپ آپ जी ठीक है, ये आयत बहुत अहम है इस हवाले से कि अम्र इलाही या खुदा के अम्र की तदबीर कहाँ से आती है। खुदा की तरफ से तदबीर आसमान से ज़मीन की तरफ आती है और फिर यहाँ से उसकी तरफ पलटती है। फी यौमिन उस दिन में, काना मिकदारुहू जिसकी मिकदार कितनी है, अल्फसना हज़ार साल, मिम्मा तउदून जो तुम गिनती करते हो। तो जब आप ऊपर वाले यानी कि उस लेवल पे चले गए कि जहां पर तदबीर खुदाबंदी है इससे अप, तो वहां पर टाइम रेट क्या है, हमारा एक साल, वहां का एक दिन हमारे हजार साल। ठीक, रेट ऑफ चेंज इतना स्लो हो गया इस, ये उस आसमान और जमीन के बीच की बात हो रही है अभी। ठीक है, जहां पर ये अम्र नाजिल हो रहा है और फिर जी युदब्बिरुल अम्र के वो यानी अल्लाह तदबीर करता है, बल्कि पहले ऊपर से पढ़ दूं मैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्ध के अल्लाह वो है कि जिसने खल्क किया आसमानों को और अर्ज को, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के माबैन है, बीच में इन बिटवीन है, फी सित्तत अय्यामिन छः दिनों में या छः मरहलों में, थुम्मस्तवा अलल अर्श और फिर मुतवज्जे हुआ अर्श पे, खुदा अर्श पे बैठा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अर्श पे बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि खुदा का हुक्म अर्श पे मौजूद है कि जहाँ से हर चीज़ कंट्रोल हो रही है। और ये अर्श का लफ्ज़ इसके लफ्जी माने क्या है, तख्त कहें, जिस तरीके से पुराने ज़माने में होता था कि हुकूमत का पाया तख्त, तख्त सल्तनत जिस पर बादशाह बैठता था, उस तख्त की हैसियत क्या थी कि इस तख्त पर बैठकर पूरी मुमलिकत कंट्रोल होती थी, यानी है वो एक जगह लेकिन वहां से पूरी मुमलिकत कंट्रोल हो रही है। तो इट इज दैट टाइप ऑफ एलेगरी, एक सिमिलर टर्म है कि फिर खुदा अर्श की तरफ मुतवज्जे हुआ, मा लकुम मिन दूनही मिन वलीयिन वला शफीअ, और खुदा के सिवा ना तुम्हारा कोई वली है ना शफाअत करने वाला, अफला ततज़क्करून क्या तुम इस बात को याद नहीं रखते। उसके बाद है युदब्बिरुल अम्र, जब खुदा अर्श पर मौजूद है तो क्या करता है, उमूर की तदबीर करता है, मिनस समाए बुलंदी से इलल अर्द जमीन की तरफ, यानी जो उमूर हैं तमाम, या भी अगली जो मैं आयत आपको दिखाऊंगा उसमें और इंशाल्लाह ये चीज वाज़े होगी कि उमूर की तदबीर खुदा की तरफ से है, लेकिन ये उमूर बाकायदा नाजिल होते हैं आसमान से जमीन की तरफ। थुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर दोबारा यहां से पलट के जाते हैं उस इलैहि है उसकी तरफ, फी यौमिन, लेकिन जो इस साइकिल का टाइम पीरियड है वो नहीं है जो जिसमें हम और आप अपना टाइम नाप रहे होते हैं, फी यौमिन उस दिन में, काना मिकदारुहू जिसकी मिकदार जिसका पैमाना जिसकी मेजरमेंट क्या है, अल्फसना सौ साल, मिम्मा तउदून उसके मुताबिक जो तुम गिनती करते हो, अल्फ हाँ हजार साल के जो तुम गिनती करते हो। तो यानी ये जो मौका है, यानी कि ये जो आलम है जो हमसे ऊपर है, इसीलिए मैंने शुरू में आपको तमहीद बताई कि आलमीन की सबकत और फजीलत किस चीज़ पर डिपेंड करती है, खुदा से तकर्रुब पे। यानी ये नहीं हम कहें कि ये आसमान जो है यहाँ से खुदा का अमर उतर रहा है और जा रहा है और हज़ार साल लग रहे हैं, बल्कि ये एक वो टाइम डोमेन है कि जिसमें टाइम हमारे नस्बत बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी ये हमसे ऊपर है।
50,000 साल
नहीं, अल्फसना वो दूसरी आयत है। अब सूरह मआरिज जिसका नंबर और आयत नंबर हमने लिख दिया, तअरुजुल मलाइका, तो मलाइका बुलंद होते हैं, वर रूह हो और रूह इलैह है खुदा की तरफ, फी यौमिन उस दिन में, काना मिकदारुहु खम्सीन अल्फसना जिसकी मकदार है 50,000 साल। तो ये हायरार्की ऑफ वर्ल्ड्स समझ में आ रही है आपको کہ جتنا زیادہ, کیونکہ روح اور ملائکہ جس مقام پہ موجود ہیں وہ ہمارے امور سے کی نسبت خدا سے زیادہ قریب تر ہونا چاہیے یا نہیں, یعنی عرش سے نزدیک. تو وہاں پر ٹائم کیا ہے ہمارے حساب سے, وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال. ہم سے اوپر والا لیول کہ جس میں ہمارے امور آسمان سے آتے اور جا رہے ہیں یا سرکولیٹ کر رہے ہیں, سائیکل کر رہے ہیں, ایک دن 1,000 سال. تو یعنی کہ یہ جتنی بھی ساری تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور یہ سب ہے, یہ سب قرآن میں موجود ہے کہ انسان کے, یعنی اس زندگی کا یا کائنات کا جو خدا نے نظام بنایا ہے, تو ہر ایک جگہ نہیں ہے, ہر ایک جیسا نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے کہ جب جتنا ہم اوپر جاتے جاتے ہیں, جتنا ہم خدا سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں, اتنا ریٹ آف چینج سلو ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی ٹائم بھی سلو ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس عالم کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے, تبدیلی جلدی آتی ہے. صحیح ہے, یہ چیز کہیں, یعنی یہ فائدہ ہے جو ہمیں اٹھانا ہے, اور کوئی فائدہ نہیں یہاں رہنے کا, مصیبت ہے یہاں کی زندگی. جی بھائی, ہاں جی. تو لیکن یہاں پر یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ انسان جتنی جلدی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, اپنے کو بہتر بنا سکتا ہے, اور جتنا کوئک منافع کما سکتا ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب, اور اسی وجہ سے ہم کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ کوئی خرابی لے کر آخرت میں چلے گئے, اور بالفرض آخرت جو ہم سے اوپر والا لیول ہے اور اس میں ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے, اور وہاں اگر آپریشن ہونا شروع ہوا اور اس آپریشن کی مقدار آدھا دن بھی ہوئی, کتنا بھگتنا پڑے گا؟ صحیح. تو اس لیے خبردار کیا گیا ہے کہ یہاں سے خرابی لے کر اگلی زندگی میں نہ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ ریکٹیفائی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کا علاج ہو جائے, لیکن اتنی تکلیف کون بھگتے گا؟ اتنا عرصہ, جیسے کہ حدیثوں میں نا کہ کچھ لوگ 3 لاکھ سال, 1 لاکھ سال, اتنا عرصہ جہنم میں گز. جہنم بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم ہر جگہ صرف عذاب نہیں ہے, بلکہ جہنم آخرت کا ہاسپٹل بھی ہے, کہ جہاں پر ان لوگوں کا علاج ہوگا کہ جن کے ایمان میں سلامتی موجود ہے. کیونکہ وہ شخص جہنم کا ہمیشہ یا ہمیشہ جہنم میں رہنے کا حقدار ہے جو بے دین ہے. یہ بھی بہت اچھا جملہ ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے انسان بے دین اور ایک ہوتا ہے انسان بد دین. یعنی جس کے دین میں برائی اور خرابی ہے, دین ہے لیکن اس کے بچنے کے امکان موجود ہیں. جو بے دین ہے, کہ جس نے دین کو اس طرح سے صفحہ ہستی سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا, اس کے لیے پرابلم بہت زیادہ ہے. دین کا مطلب ہی خدا کا پیغام, جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں, خدا کے پیغام کو قبول کرنا, خدا کی ہدایت کو مان لینا, یہی دین ہے. یعنی وہ جو خدا کا پیغام ہے, جی ہاں, مطلب اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں دوسرے, لیکن وہ اس حقیقت مطلق کو جانتا اور پہچانتا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہمیں خود ہائرارکی اور ورلڈ سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام لیولز ایک نہیں ہیں, بلکہ ہم سے اوپر جو لیول ہے آسمانوں کا, آسمان کا, اس میں اور ہم میں کتنا فاصلہ ہے کہ وہاں سے امر الہی کو نیچے آنے میں اور واپس جانے میں ایک دن, یعنی ہمارے 1,000 سال. اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی جی اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف وہ لائف نہیں ہے کہ جو ہم اس زمین پر چلتے پھرتے ہوئے گزارتے ہیں, بلکہ زمین کی زندگی آسمان سے انٹر کنیکٹڈ ہے, انٹر ووون ہے آسمانی نظام سے. تو پہلا جملہ جو ہے کہ ہاور لائف از ناٹ ارتھلی, ناٹ اونلی ارتھلی, ارتھ یعنی ارض, بٹ آلسو کنیکٹڈ ٹو ہیونس یعنی سما. اور یہ پچھلی آیت جو تھی اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ امر کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ سما سے ارض کی طرف. یہ آیتیں اس کو اور بہت زیادہ واضح کر دیتی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 29, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, کہ خدا وہ ہے کہ جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے خلق کیا. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, اور ان کو درست کیا سات آسمانوں میں, سات طبقات میں, سات درجات میں. تو آسمان کے سات درجات ہیں. یہ زمین جس میں موجود تمام مخلوقات کس کے لیے پیدا کی گئیں؟ انسان کے لیے پیدا کی گئیں. تو اس آیت میں یہ اشارہ واضح طور سے موجود ہے کہ زمین, ارض اور سماوات ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ارض اور سما ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سورہ زاریات کی آیت اس مسئلے کو اور بہت زیادہ واضح کر دیتی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, کہ اور ارض میں, ارض میں نشانیاں ہیں صاحبان یقین کے لیے. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ جو خدا کے پیغام پر یقین کرتے ہیں ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں ارض میں, ہر چیز میں. ورنہ جو, یعنی یوں کہہ لیں کہ جو ایمان سے دور ہیں, وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن یقین کی منزل پر یا خدا کی نشانی کو نہیں دیکھ پاتے. جیسے ایک بہت سادہ سی بات میں عرض کروں, کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, کہ موت خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے یا نہیں ہے زمینی زندگی پر؟ یعنی انسان کو اپنے کل آنے والے دن کی زندگی میں شک ہو سکتا ہے, اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ مجھے مرنا ہے, لیکن کوئی بھی اس حوالے سے کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ موت یا موت کے بعد اگر زندگی ہے یا موت کے بعد حساب کتاب ہے. اور یہ چیزیں تو اب آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں. میں نے شاید آپ میں سے کسی کو سنایا بھی تھا کہ ایک شخص کا پورا انٹرویو موجود ہے, اس نے اپنے 1970s کے ایکسپیرینس کو بیان کیا. وہ اچھا ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا, اور وہ کسی بھی چیز پر, یعنی خدا پر اور دین پر بلیف رکھنے والا نہیں تھا. اس کا ایک کرسچن دوست تھا جو اس کو بار بار تلقین کرتا تھا ان حوالوں سے. اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار پڑا, اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں تمہاری زندگی کے. تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت جب میں وہاں لیٹا ہوا تھا تنہا, تو مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ اگر وہ سب کچھ سچ نکلا جو اس نے کہا تھا, بالکل امام علی علیہ السلام والے جملے, کہ اگر, کہنے لگے کہ اس وقت میری حالت خراب ہونا شروع ہوئی, اور میں نے اپنی نظروں کے سامنے جو تاریکی دیکھی اس نے میرے, مطلب, پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا. میں اتنا دہشت زدہ ہوں. اس وقت میں نے دعا کی, یعنی کہ بھائی میں پلٹوں گا یا وہ ہوں گا. تو وہ ڈاکٹر نے چند گھنٹوں کی بات کی تھی, اس نے کہا آج 25 سال گزرنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں, کہ مجھے موقع ملے کہ میں اپنی اس حرکت کو, میں اپنی اس غلطی کو, اس کا مداوع کر سکوں, اس کو ریکٹیفائی کر سکوں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام نشانیاں انسان کے سامنے موجود ہیں, لیکن جو حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے, جو یقین تک جانا چاہتا ہے, اس کے لیے نشانی ہے. جس کو یقین اور ایمان اور اطمینان سے دلچسپی نہیں ہے, اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی. تو ارض میں بھی نشانیاں موجود ہیں, تمہارے اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون, کیا تم ان کو دیکھتے نہیں, بصیرت, بصارت ڈیولپ نہیں کرتے. پھر دوسرا جملہ, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, یہ بہت عجیب جملہ ہے. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق آسمان میں. وَمَا تُوعَدُونَ, اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ زمین میں انسان رزق تلاش کرتا ہے, زمین میں انسان رزق استعمال کرتا ہے, لیکن رزق آتا کہاں سے؟ آسمان سے آتا ہے. وہی جو نظام بلند ہے, جو نظام بلند, جو اس کو, یعنی آسمان سے مراد وہ سات آسمان, وہ ہیرارکی کے جو زمین کی زندگی کو کنٹرول کر رہی ہے. اور شاید, یعنی کہ قرآن کی آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جملہ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید بہت حیرت انگیز ہو کہ آسمان میں رزق کہاں سے پہنچ گیا. تو آگے خدا نے قسم بھی کھائی ہے اگلی آیت میں, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, پس قسم ہے رب کی جو آسمان کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے, اس کی قسم ہے. اِنَّهُ لَحَقٌ, یہ بات یقیناً حق ہے, مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ, اس کی مثل کے جو تم بولتے ہو. یہ خوبصورت, بہت خوبصورت. انسان جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے, دونوں میں شک ہو سکتا ہے. کس چیز میں شک نہیں ہو سکتا؟ جو بول رہا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا. بہت خوبصورت کہ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ بے شک یہ حق ہے, اس کے مثل کے جو کچھ تم نطق کرتے ہو بولتے ہو, یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رکھنا. اور اس کی مثالیں میں بہت دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ پوری اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اس کی پوری بیّن مثال ہے. کس کی؟ کہ انسان کا رزق ظاہری و معنوی آسمان میں ہے, نہ کہ زمین میں. اور جو آسمان میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے, نہ کہ زمین والوں کے. اگر زمین والوں کے ہاتھ میں ہوتا اختیار تو اہل بیت کا نام پتہ نہیں کب کا مٹا کے ختم کر چکے ہوتے. آج آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری ان کی کوششوں کا نتیجہ ٹوٹلی ریورس ہے. جتنا کچھ بنو امیہ نے کیا امام علی اور امام حسن امام حسین کے ساتھ, یا بعد میں بنو عباس نے بعد کے ائمہ کے ساتھ کیا, کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا. یہ مطلب ہے وفی السماء رزقکم, یہ رزق صرف ظاہری نہیں. اور اس کی مثال بھی ابھی امام حسن بھائی کے ساتھ بات کر رہے تھے, میں نے اس پہ کئی سے تفصیل سے بات کی تھی کہ آسمانی قوانین کیا ہے. مثال کے طور پر کہ آپ کسی پریشان حال کی مدد کیجئے, خدا آپ کی پریشانی دور کرے گا, یہ آسمانی قانون ہے. آپ اپنے والدین کی خدمت کیجئے, انسان کبھی زندگی میں مجبور محتاج نہیں ہوگا, یہ آسمانی قانون ہے. جبکہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹائم دنیا کے لحاظ سے ویسٹ کر رہے ہیں, دنیا کے لحاظ سے ویسٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو یہاں کی اکنامی کہتی ہے, وہ کہتی ہے آپ اپنے کام کو ایک نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں اپنے وقت کو سرو کر رہے ہیں. نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نا, بےچارے بوڑھے اب کچھ پتہ نہیں کب تک زندہ رہے ہیں, کیا ان کے پیچھے لگے ہوئے. لیکن آسمانی قانون ہے یہ کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرے گا دنیا میں کبھی مجبور و محتاج نہیں ہوگا. اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بالکل اپنی نظروں کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا, ٹھیک ہے. یا یہ آسمانی قانون ہے کہ تم, بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سناؤں, رجب علی خیات کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ, وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے, ان کی اہلیہ گھر آئیں تو دیکھا بچے بےچارے پتہ نہیں چمڑا کوئی لے کے چبا رہے ہیں, گھر میں کھانے کو نہیں. بہت پریشان ہوئی, غصہ بھی ہوئی کہ بابا کدھر ہیں کیا ہیں پتہ نہیں. بہرحال وہ گئیں, گھر کے کچھ برتن ورتن جمع کیے, بیچ کے کھانا لے کر آئیں, بہت غصہ ہوئی. اور اس دوران میں ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ محترم جو ہیں رجب علی صاحب, وہ کن یتیم اور کن بچوں میں جا کے کھانے تقسیم کر رہے ہیں, کہاں سے لا لگے. بہت انہیں غصہ چڑھا کہ اپنے گھر میں یہ حال اور دوسروں کے ساتھ یہ اور وہ. بہرحال رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا جناب امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عورت, وہ دوسروں کے بچوں کی خبر گیری کر رہا ہے اور ہم اس کے بچوں کی خبر گیری کر رہے ہیں. اس وقت ہم سے شکایت کرنا جب تمہارے بچے فاقے سے مر جائیں, تب شکایت کرنے کا حق بنتا ہے تمہارا. یہ آسمانی قانون ہے, ٹھیک ہے. زمینی کسی انسان کو کہ جس جو خالی فزیکل سیلف کے اندر بند ہے, اس کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے انسان شناسی میں کہ ہماری زندگی صرف زمین پر نہیں گھومتی ہے, بلکہ زمین پر موجود زندگی کو آسمان میں موجود نظام کنٹرول کرتا ہے. اور ہم اس زمین پر زیادہ خوشحال زندگی اس وقت گزار سکتے ہیں جب آسمانی قانون کے, آسمانی نظام کے قوانین کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اس زمین پر کیا ہوتا ہے, لین دین کیسے ہوتی ہے, پروفٹ کیسے ملٹیپلائی ہوتا ہے, اس سے ہم خوش نہیں رہ سکتے کبھی بھی. اس میں خوشی نہیں ہے, یہ ٹوٹل تاریکی ہے, ٹوٹل ظلمت ہے. آسمانی نظام کے جو قوانین ہیں پروفٹس کو ملٹیپلائی کرنے کے، پروفٹس کو ایکوائر کرنے کے، جتنا زیادہ اس کی معرفت حاصل کریں گے اور جتنا زیادہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اتنی یہ زندگی بھی خوشحال ہوگی، آئندہ آگے آنے والی زندگی بھی خوشحال ہو، خوش و خرم ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو یہ آسمان اور زمین کا ذکر کرنے سے مطلب یہ تھا، ان آیتوں کو سامنے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ امر آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے خدا کا، کہ آسمانی نظام رزق اور انسانوں سے کیے گئے وعدوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی خدا نے قسم کھائی ہے.
کہ جی جس کو آپ نے ڈیفینشن لاسٹ کیا تھا مقصد کوئی سسٹیننس نہیں، لیکن رزق کے براڈر میننگ بھی تھے.
جی، رزق کا مطلب تو بنیادی طور سے یہی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان اپنے اندر جذب کرے، ابزارب کرے، اس سے فائدہ اٹھائے.
حکمت علم
ہر چیز ہے، بالکل، وہ بہتر بافضیلت تر رزق ہے. یعنی اس اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو وہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث دہرا دیں، سورہ عبسہ کی آیت ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ پس انسان کو چاہیے کہ نظر کرے اپنے طعام یعنی کھانے کی طرف. ظاہری طور سے آپ مانا لیں گے تو آپ کو یہ صاحب سوچیں گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، غصبی مال سے ہے کہ نہیں ہے. امام علیہ السلام نے اس کی بڑی عجیب تشریح فرمائی، آپ نے فرمائی یعنی اس بات پر نظر رکھے کہ علم کس وسیلے سے حاصل کر رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ یعنی انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ جو نالج اور وزڈم ہے کس سورس سے آ رہی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور بلکہ ابھی میرا خیال ہے کہ شاید ہم یہی حسن بھائی سے ہی بات کر رہے تھے کہ دو چیزیں، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ دولت ہے، چاہے منافق سے ملے اس کو لے لو، لیکن یہ عمل میں نہیں ہے، نظریے میں پوسیبل ہے. یہ اگر انسان عمل میں کسی کو رہنما بنائے گا تو وہاں یہ دیکھنا لازم اور ضروری ہے کہ کس سے لے رہا ہے. رہنمائی کے طور پر کسی سے کچھ وزڈم، علم اور عمل آپ نکات لے رہے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھنا واجب ہے کہ کس سورس سے لے رہے ہیں، کیونکہ یہی رشتہ ولایت ہے اور اسی رشتے سے آپ اوپر جائیں گے. اگلا دھوکہ آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کو گڑے میں گرائے گا. اس لیے اس بات کا دیکھنا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی جو رزق اور طعام روح تم حاصل کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ کس سورس سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. یہ بات یہاں تک واضح ہوگی. آسمان زمین کا نظام، ہائرارکی، بہت مختصر مختصر کر کے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن سمجھ میں آ گئی نا بات کہ ہم ایک بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہیں. اس سے ان ساری آیتوں کو سمجھنے کے بعد جو سب سے آپ کہہ لیں خوشی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیا، کہ ہم ایک بہت بڑے نظام کا حصہ ہیں. یہ نہیں کہ ہم ایک چھوٹے سے فرد، ایک انسان ہے مختصر جو خالی جسم کے اس پنجرے میں بند ہے، ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک پورے سسٹم کا حصہ ہیں. جو وہ سسٹم کیا ہے، عرش سے لے کے فرش تک موجود ہے. اور ہم اگر اپنے آپ کو اس لائق بنائیں تو آسمانوں کے دروازے، یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 40 ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں لوگوں پر اور انسان آسمانوں میں بلند ہوتے ہیں.
اچھا
زندگی نہیں، انسان کا اختیار اثر ڈال رہا ہے،
عمل نفس ڈال رہا
ہے. یعنی کہ
ابھی آپ نے کہا
ہم نہیں ہیں، میں نے کہا تھا یہاں کی جو لائف ہے یہ اوپر والی لائف کا سایہ ہے. یعنی زمین پر جو زندگی ہماری موجود ہے اس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر والی لائف کیا ہے. مطلب ہم تو یہاں پر ایک صرف ایک پوٹینشیل کے طور پر آئے نا، یہ ہمارا ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، ٹیسٹنگ سینٹر ہے. یہاں پر ہم جس طریقے سے اس ایگزامینیشن میں بیہیو کریں گے ویسے ویسے ہمارا نفس. ابھی آپ اس پوری گفتگو کو سن لیں، انشاءاللہ کئی پہلو اور واضح ہوں گے. اچھا، اب اس کے بعد ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے اس کنسیپٹ میں. यानी अब तक शायद हम ये समझ रहे हैं कि हम जमीन पर बैठे हुए और खुदा अर्श पर है, मलाइका आसमान में, और ये निजाम चल रहा है। ये आयत जो सूरह हिजर की 21 है, ये गुरर आयत, गुरर समझने मतलब इंतहाई हैरत अंगेज, जिसे कहते हैं नादिर व नायाब, जिसमें कंसेप्ट मौजूद हो। सूरह हिजर 21, व इम मिन शय इन, कोई शय ऐसी नहीं है, कोई शय इल्ला, मगर ये कि इंदना, हमारे पास, खजाइनुहू, उसके खजाने मौजूद हैं। क्या मतलब है इस बात का? नहीं, एक पहली बात ये कि कोई शय ऐसी नहीं है जो खुदा के पास ना हो, खुदा से मंजिले तकर्रुब में ना हो। और किस हालत में मौजूद है? ला महदूद, यानी उसकी हकीकत ला महदूद है जब वो खुदा के पास है। वमा नुनज़िलुहू, और हम नहीं उसको नाजिल करते, इल्ला बिकदर मालूम, मगर एक मालूम मकदार में। तो इंसान और इंसानियत जब खुदा के पास है अपनी हकीकत में, ला महदूद है, ये एक मुअय्यन और मालूम मकदार में नाजिल हुई है जो हमें और आपको नजर आ रही है। अब ये एक बिल्कुल अजीब नई बात आ गई। इसका मतलब है कि हम सिर्फ यहां पे मौजूद नहीं है, हम अपनी हकीकत के तौर पे कहां पाए जाते हैं? इंदल्लाह। हर शय की हकीकत इंदल्लाह। इंदा समझते हैं ना, नजदीक, क्लोज, विद इन, विद। हर शय की हकीकत, द रियलिटी ऑफ एवरी थिंग इज विद अल्लाह, यानी अल्लाह के पास है। जब अल्लाह के पास है, ला महदूद है, खजाइन की सूरत में मौजूद है। वमा नुनज़िलुहू, और वहां से क्या होती है? नाजिल होती है। अच्छा, नाजिल को भी आपको याद है, मैंने पहले समझाया था तजल्ली की जब बात की थी, कि यानी कि जब एक चीज नाजिल होती है, ऊपर से, नाजिल होने का मतलब ऊपर से नीचे आना, ऊपर से जब नीचे आती है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो अपनी जगह को छोड़कर नीचे आ जाए, जैसे बारिश का पानी। बारिश का पानी बादल में होता है, और जब वो नाजिल होता है तो बादल में नहीं रहता, बल्कि वहां से छोड़ के जमीन पे आ जाता है। इस नाजिल होने को कहते हैं तजाफा, तजाफा। और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे तक इस तरीके से आए कि अपने असल मकाम पे मौजूद रहे, उसे कहते हैं तजल्ली, सूरज की रोशनी। इल्म, यानी कि जैसे इल्म है, कि इल्म जब उस्ताद से शागिर्द तक मुंतकिल होता है, तो ये नहीं होता कि उस्ताद का दिमाग खाली हो गया और वह सब का सब शागिर्द के दिमाग में पहुंच गया, ये तजल्ली है। ठीक है, तो यानी जाहिरी, बातिनी, मानवी, हर एतबार से ये मतलब है तजल्ली का। ठीक, दूसरा जुमला क्या है इसमें अहम? जो चीज भी खुदा की तरफ से आती है, जो चीज भी खुदा की तरफ से आती है, सब की सब बसूरत तजल्ली आती है, कोई चीज बसूरत तजाफा नहीं आती। कुरान, पैगंबर, नबी, इमाम, हर चीज जो खुदा की तरफ से आती है वो बसूरत तजल्ली आती है, यानी ऊपर से नीचे आती है लेकिन अपने असल मकाम को छोड़ के नहीं आती जहां से चली थी। सही है। अब ये बहुत, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ जाएंगे इन बातों को इंशाल्लाह, लेकिन आसान नहीं है। ये एक बिल्कुल नया टर्न है इस कंसेप्ट में, कि हम इस निजाम का हिस्सा हैं, लेकिन किस तरीके से हिस्सा है? ऊपर से नीचे तक हम मौजूद हैं, यानी हम बसूरत तजल्ली आए हैं कि हम खुदा के पास भी हैं और हम जमीन पर भी हैं। अब अगर आप इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मासूम इस तरीके से कैसे बिहेव कर लेते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि मासूम उस इंसान को कहते हैं कि जो अपनी इंसानियत को जानता है, और बाकी हम वो लोग हैं कि जो खुद अपने आप को नहीं पहचानते। ٹھیک ہے یہ بات. تو اس لیے ہر شے اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے لیے ہے, اور خدا کی طرف پلٹے گی کیونکہ آئی وہیں سے تھی, سورس وہی ہے, جو سورس ہے وہی ڈیسٹینیشن ہے. اور اس حقیقت کو قرآن نے کس لفظوں میں بیان کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت پر علامہ طباطبائی نے بہت زیادہ بحث کی ہے, بہت زیادہ, بہت جگہوں پر, یہ ہجر کی آیت 21, کیونکہ یہ کمال ہے, مطلب اس میں جو بات کی گئی ہے نا کمال ہے, کہ ہر شے من شئین, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور اس کی مثال کے طور پر میں نے نیچے والی آیت رکھی ہے کہ جو خدا نے کہا وہ انزلنا الحدید, انعام مویشیوں کے لیے ہم نے انعام مویشی تمہارے لیے نازل کیے. تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ مویشی نازل کرنے کا کیا مطلب ہے, لوہا نازل کرنے کا کیا مطلب ہے, لیکن جب آپ اس آیت سے ملا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شے کی حقیقت عند اللہ ہے, اور وہاں سے ہر چیز ایک معلوم مقدار میں نیچے آتی ہے, نازل ہوتی ہے اپنی حقیقت سے جدا ہوئے بغیر. یعنی تجلی اور تجافہ میں کیا فرق ہے کہ تجافہ میں چیز اپنے اصل مقام کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے, تجلی میں اپنے روٹ سے رشتے کو توڑے بغیر نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے یعنی کہ یہاں پر صرف ایک ذکر تذکر کے لیے ایک جملہ کہ اسی چیز کو خدا نے حبل اللہ کہا ہے, واعتصموا بحبل اللہ, کہ یہ قرآن اور یہ پیغمبر اس طریقے سے نہیں ہے کہ آسمان سے اترے تو زمین پہ آ گئے, بلکہ یہ قرآن اور پیغمبر زمین سے آسمان تک پائے جاتے ہیں, اور یہی حبل اللہ ہے کہ اگر تم ان کو تھام لوگے, قرآن اور معصوم کے دامن کو تھام لوگے, تو یہ ایک ایک سیڑھی کر کے بلند ہوتے چلے جاؤ گے. یہ حبل اللہ یہ خدا کی سیڑھی ہیں, یہ خدا کی رسی ہیں. اب ہم تقریباً اینڈ تک آتے ہیں, تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی, اگر یہ پہلو ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو اب ہم اپنے لیول پہ رہتے ہوئے بات کریں. ظاہر ہے کہ ہم ابھی نہیں جانتے, اور قرآن بھی اس بارے میں ہم سے نہیں کہہ رہا کہ کتنے عالمین اوپر ہیں اور ان کی کیا کیا ڈیفینیشنز ہیں, لیکن کم از کم دو باتوں کے بارے میں, دو لیولز اور عالمین کے بارے میں ہم کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. ہر شے کے وجود کے دو پہلو ہیں, ایک ملکوتی, ایک ملکی. ملکی جہت, ملکی سمت بندے کے اختیار میں, یعنی جو جس میں ہم اور آپ اپنے کو دیکھ رہے ہیں. ملکوتی ڈائمنشن خدا کے ہاتھ میں, صحیح ہے, یہ بات واضح ہو رہی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ یاسین کی آخری دو آیتیں, کہ مرزا علی قاضی سے جب پوچھا تھا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کیوں کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا آخری دو آیتوں کی وجہ سے. عظیم الشان مطالب ان دو آیتوں میں موجود ہیں, انما امره, بے شک اس کا امر, یعنی امر الہی کیا ہے, اذا اراد شیئا, کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے, ان یقول له کن, تو وہ کہتا ہے اس شے کے لیے کن, فیکون, پس وہ ہو جاتی ہے بلا فصل. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی ملکوت, ہر شے کی ملکوت. یہ وہی سورہ ہجر والی آیت سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ وہ ام من شیء الا عندنا خزائن, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس خزائن کے پاس صورت میں موجود نہ ہو. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, ہر شے کی ملکوت ہے, اور کہاں پائی جاتی ہے, خدا کے ہاتھ میں, بیدہ اس کے ہاتھ میں. اور یکون کدھر ہے, یہ ہے یکون, کلمہ کن خدا کے پاس, اور اس کے نتیجے میں ہونے والا یکون یہاں موجود ہے. یہ یکون والا پہلو ہمارے ہاتھ میں, اور کن والا پہلو جو ملکوت ہے ہماری وہ خدا کے پاس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملکوت اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا نتیجہ نکال کے کہ ہماری ملکوت اس وقت بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟
موجود تو ہے لیکن ہم بیدار نہیں.
ٹھیک ہے. اور اس چیز کو جیسے خدا نے نیچے کی آیت میں نے سورہ انعام کو اس لیے کوٹ کیا کہ جو واقعاً انسان ہیں ان کو خدا کی طرف سے کیا نصیب ہوتا ہے, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اور اس طریقے سے ہم نے دکھایا, نوری یعنی دکھایا, جیسے آپ آنکھوں سے رویت ہلال کا لفظ آپ جانتے ہیں نا, تو رویت ہلال یہ نہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے چاند دیکھ لیا. رویت کا مطلب ہے کہ باہر جائیے اور اپنی نظروں سے چاند دیکھیے تو کہیے میں نے چاند دیکھا. تو رویت یا رآ کا مطلب نظروں سے دیکھنا. کذالک نوری, اس طریقے سے ہم نے دکھایا ابراہیم کو. کیا چیز دکھائی؟ آسمانوں اور زمین کا ملک نہیں دکھایا, ملکوت دکھائی. کون سا پہلو دکھایا آسمانوں اور زمین کا جو خدا کے ہاتھ میں؟ وہ پہلو نہیں دکھایا کہ جو ہم نابینا اور تاریکی میں چھپے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کی حقیقت دکھائی. ملکوت خدا کے پاس ہے, ملک اس عالم ظلمت میں موجود ہے جس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ پورا سیکوینس اگرچہ کہ بہت پھیلاؤ ہے لیکن کم از کم بٹ بائی بٹ کو سمجھ میں آیا, بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہر شے کی ملکوت ہے تو ہماری بھی ملکوت ہونا چاہیے. اور کیا ایک شے کی ملک اور ملکوت الگ الگ ہوتی ہے یا ایک ساتھ ہوتی ہے؟ یعنی بیک وقت ہم ملک اور ملکوت دونوں میں موجود ہیں یا نہیں؟ ملکوت سے گزر کے آ گئے, ابھی ملک میں پائے جاتے ہیں, واپس ملکوت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل خود قرآن سے کیا ہے؟ اس کی بھی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ جب قیامت میں لوگ حاضر ہوں گے تو خدا یہ نہیں کہے گا کہ ہم تم کو ایک عالم سے اٹھا کے دوسرے عالم میں لے آئے, یہ نہیں کہے گا. یہ سورہ قاف آیت نمبر 22 ہے. کیا کہے گا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, آج کے دن ہم نے صرف تمہاری نظروں پر پڑے ہوئے پردے کو پھاڑا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. جب وہاں پر پہنچے گا انسان قیامت کے دن تو خدا کیا کہے گا؟ فَكَشَفْنَا, پس ہم نے کشف, کش یعنی پھاڑ دیا ہم نے, ان کا تجھ سے, غطاء کا تیرے پردے کو, تیرے پردے کو. یہ پردہ ہم نے نہیں ڈالا تھا, یہ پردہ اس پردے میں تو نے خود اپنے کو لپیٹا تھا. اس ہم صرف اس پردے کو پھاڑ دیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, تو تیری نظر آج بہت تیز ہے, سب نظر آ رہا ہے. یہاں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس پردے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہے قرآن کا میسج. اس پردے کو ہٹا دو, ملکوت آسمان و ارض نظر آئے گی جس طریقے سے ابراہیم کو اس جسم میں رہتے ہوئے ہم نے دکھائی, انبیاء کو جسم میں رہتے ہوئے خدا نے دکھائی. تو یہ جسم رکاوٹ نہیں ہے ملکوت کو کے مشاہدے میں یا ملکوت میں رہنے میں.
لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی طرف صرف خدا نے دکھایا
لیاقت کے بعد نا, جس میں قابلیت ہوتا تو سب خدا کی طرف سے. علم خدا عطا کرتا ہے لیکن کس کو عطا کرتا ہے؟ جو استعداد اور کیپیبلٹی رکھتا ہے. فضیلت خدا کی طرف سے ملتی ہے, کس کو ملتی ہے؟ جس میں لیاقت اور صلاحیت پائی جاتی ہے. استعداد, صلاحیت, لیاقت بندے کی طرف سے, عطا خدا کی طرف سے, یہ اصول ہے. تو جو بھی اس قابلیت کو, اور مطلب ابھی موقع نہیں ہے ورنہ اس میں بھی بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی, اسی لیے خدا نے تمام مومنین کو حضرت ابراہیم کا بیٹا کہا. اس امت کو کیا کہا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. تو باپ, بیٹا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ باپ کی وراثت حاصل کرتا ہے بیٹا, ورثہ غیر کو نہیں ملتا, ورثہ بیٹے کو ملتا ہے. تو اگر ہم واقعاً ابراہیم کے بیٹے بن جائیں تو یہ چیز ہمیں بھی ملے گی. صحیح ہے, یہاں تک آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ کہ ہمارے پاس صرف ملک نہیں ہے بلکہ ملکوت بھی ہے. ٹھیک, اب یہ میں تھوڑا سا ایک ریفرنس دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو کہ تاکہ اس سے بھی تھوڑا سا ہم ریلیٹ کر لیں کہ وجود انسانی جب عند اللہ تھا تو کس حالت میں تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, انسان عالم دہر میں تھا قابل ذکر نہیں تھا, یعنی انسان کی حیثیت سے قابل ذکر نہیں تھا اس وقت تھا. وہاں سے جب نازل ہونا شروع ہوا اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو پہلے کہاں سے گزرا, اپنی ملکوت سے گزرا. یہ وہ مقام ہے جو علم اسما کا مقام ہے جو حضرت آدم نے سب سے پہلے دیکھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے حضرت آدم نے جس چیز کو دیکھا, علم آدم الاسماء کلہا, یہ وہ ملکوت ہے انسان کی. ہاں, یعنی کہ وہ حقیقت آدمیت اس نے مشاہدہ کیا اپنے ملکوتی درجے کا, اور جب ملکوتی درجے میں اپنے کو دیکھا تو کس مقام کا حامل پایا کہ میں علم اسما کا عالم ہو سکتا ہوں, میں علم اسما کا عالم ہوں. لیکن یہ علم اسما کا عالم انسان کہاں بن رہا ہے, زمین پہ نہیں, ملکوت میں. اس کے بعد وہ اپنی برزخ سے گزرا جو اس جنت کی صورت میں تھی. اس جنت کا بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ یہاں تمہیں بھوک نہیں ہے, یہاں پیاس نہیں ہے, یہاں دھوپ نہیں ہے, یہ وہ جنت تھی, یہ جنت برزخی ہے. لیکن برزخی جنت میں وسواس اور دوسری پرابلمس پاسبل ہیں, اور اس وجہ سے شیطان نے آ کے وسوسے میں مبتلا کیا. پھر وہاں سے اتر کر اپنے مقام امتحان میں داخل ہو گیا, یعنی ملک. ٹھیک ہے, جس میں ہم سب ابھی پائے جاتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو تین سٹیجز ہیں وہ بھی وہ تین لیولز ہیں. وائل ہی از کمنگ ڈاؤن, جب حقیقت آدمیت نازل ہو رہی تھی خدا کے پاس. حضور کی دعا اس کے حوالے سے, یہ شعبان کی دعاؤں میں سے ایک پیغمبر اکرم کی دعا ہے, سجد لکا سوادی و بیاضی و خیالی, تجھ کو سجدہ کرتی ہے میری سیاہی, میری سفیدی اور میرے خیال. اب سمجھ گئے یہ تین چیزیں کیا کیا ہیں. سیاہی یہ دنیا ہے جسم, سفیدی ملکوت اور آخرت, خیال برزخ. برزخ عالم خیال ہے, ورلڈ آف تھاٹس ہے. کہ جب پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے شعبان کے 15 شعبان کے اعمال میں آپ کو یہ مل جائے گی یہ دعا. سجد لک, فرماتے ہیں کہ اے میرے رب تجھ کو سجدہ کرتی ہے میری سیاہی, یعنی میرا جسم بھی تجھ کو سجدہ کر رہا ہے, بیاضی جو میری ملکوت ہے وہ بھی تجھ کو سجدہ کر رہی ہے, اور جو میری برزخ ہے وہ بھی تجھ کو سجدہ کر رہی ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم تینوں چیزوں کو بیک وقت اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, سیاہی بھی ہے, سفیدی بھی ہے, اور سیاہی اور سفیدی کو جوڑنے والے بیچ میں خیالات اور افکار بھی ہیں. ٹھیک, اور اب آخری آئے جس پر پورا ہم بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن صرف اشارہ.
اچھا, لیکن یہ جو ملکوت ہے, اس جو نور سفیدی جو ملکوت میں ہے, جی وہ بھی تو سیاہی ہو رہی ہے میری سیاہی کی وجہ.
وہ سیاہی نہیں بنتی, وہ ضائع ہوتی چلی جاتی ہے.
ڈارکنیس میں تو تبدیل ہو رہی ہے نا چیز.
دیکھیں, وہ چیز ڈارکنیس بن نہیں سکتی. یعنی مثال کے طور پر کہ جب ہمارے پاس ایک چیز, وہ ملکوتی صفات جو موجود ہیں, جتنا زیادہ خدا نخواستہ ایک انسان گناہ کرتا رہے گا وہ اپنی ملکوتیت کو کھوتا چلا جائے گا, نہ کہ ملکوتیت ظلمت بن جائے گی. کھو دے گا نا, اسے خبر ہی نہیں ہے. اب جیسے یہ سارے لوگ جو مادے میں پڑے ہوئے ہیں, ان سے آپ بولیں گے کچھ پتہ ہی نہیں,
مگر موجود تو ہے نا.
تو وہی چیز ہے نا, کھو دیا نا اس کو, دے ہیو لاسٹ اٹ. اس چیز کو کھو دیا, نہ کہ اس کو کنورٹ کر دیا. وہ سفیدی سیاہی میں نہیں بدل گئی, ملکوت ملک میں نہیں کنورٹ ہو گیا, بلکہ خدا نے ہمیں جو ملکوت سے کنیکشن دیا تھا, بلکہ اس سے بھی آگے کا کنیکشن جو ہمیں دیا ہے, نفخت فیہ میں روحی, سب کھو گیا, سب گم ہو گیا. اب یہ کب واپس ملے گا؟ جب انتقال کریں گے. کنیکشن واپس مل جائے گا، کنیکشن کو اپنے اندر دیکھے گا نا. یعنی وہ چیز گم ہو گئی ہے، ہم نے گم کر دی ہے، لیکن جیسے ہی یہ جسم کا پردہ ہٹے گا جس کی وجہ سے گم ہوئی تھی، تو وہ نظر آ جائے گا. پھر وہی جہنم ہے، پھر وہی اذیت جو کریٹ ہوگی وہ جہنم کی آگ پیدا کرنے کا سبب بنے گی. یہ آیت، یہ بھی غرر آیات قرآن کریم ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آراف 172. جب خدا نے نکالا، جب تیرے رب نے نکالا اولا آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم، ظہر کہتے ہیں پشت، ظہورہم پلورل، ان کی پشتوں سے، ان کی پیٹوں سے، ذریتہم ان کی ذریت کو. اس سے ایک بات بہت واضح ہو گئی اس آیت سے کہ یہ وہ عالم ذر والی بات نہیں ہے کہ جو عام طور سے ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے کہ عالم ذر ہم کہتے ہیں حضرت آدم کے، ان کی تمام ذریت کو نکالا جو چونٹی کی شکل میں تھی اور سب سے اقرار لیا اور ان کو واپس بھیج دیا. یہ آیت اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی ہے. یعنی وہ نظریہ جو ہے آیت کے ظاہر سے ٹکرا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کے بیٹوں سے، ان کی پیٹ سے ان کی ذریت کو نکال رہا ہے. یعنی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے کہ جب ہر آدم کے بیٹے سے اس کی اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے، جب خدا اس کی پشت سے اس کی ذریت کو نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اشہدہم علی انفسہم. اب یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان، حل اتا علی الانسان حین من الدہر، اس جب لم یکن شیئا مذکورہ سے اب شیئا مذکور بن رہا ہے، اصولاً اسے کہاں سے گزرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب اوپر سے نیچے آ رہا ہے، ابھی میں نے حضرت آدم کے واقعے سے بیان کیا، ملکوت سے. یہ ملکوت ہے. ہم سب جب نیچے آ رہے ہیں تو پہلے اپنی ملکوت سے گزرتے ہیں. اس ملکوت میں سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ اشہدہم علی انفسہم، ہمیں اپنے نفسوں پر گواہ بنایا جاتا ہے. یعنی دس از یو، یہ تم ہو، اپنے آپ کو پہچانو. ابھی جسم وسم کچھ بھی نہیں آیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. یہ بالکل حضرت آدم کی ہیرارکی سے یہ چیز میچ کر رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ پہلے علم اسما والے عالم میں گئے، ملکوت میں گئے، پھر برزخ میں آئے، پھر زمین پر آئے، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کی ملکوت کیا ہے؟ جب ہمیں، ہمارے نفس پر ہمیں گواہ بنایا جاتا ہے، الستو بربکم. میں صرف اس ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، ورنہ یہ آیت بہت تفصیل مانگتی ہے اس کی تشریح. آپ ایک خاص بات نوٹ کریں، گواہی، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گواہ اسے کہتے ہیں جو کسی شے کی حقیقت کو ہوش و حواس کے ساتھ جانتا ہو، ٹھیک ہے نا. مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آپ کہیں کہ میں نے ایک چیز سنی ہے، آپ گواہ نہیں ہیں. آپ یہ کہیں کہ یہ واقعہ تو وہاں ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا لیکن سو رہا تھا، آپ گواہ نہیں ہیں. اگر کوئی انسان ایک جگہ موجود ہو، اس کے بعد اس کی عقل زائل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، وہ گواہ نہیں ہے. تو گواہی کے لیے عقل کی سلامتی بھی شرط ہے، اس واقعے کا مشاہدہ کرنا بھی شرط ہے، اس کو صحیح طور سے پریزرو رکھنا بھی شرط ہے، تب کہتے ہیں گواہ. تو خدا نے کس پر گواہ بنایا؟ علی انفسہم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے نفس پہ گواہ بنایا، اپنے نفس کی حقیقت دکھائی ملکوت میں. یعنی جب ہم ملکوت میں تھے تو اپنے نفس کی حقیقت دیکھ رہے تھے. اگلا ٹکڑا بہت عجیب ہے، الستو بربکم کا معنی کیا ہے؟ کیا، یعنی سوالیہ جملہ ہے، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بیچ میں قالا کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اشہدہم علی انفسہم اور الستو بربکم کے بیچ میں قالا کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ بھائی کچھ تو ہونا چاہیے، قال اللہ، قالا، کچھ بھی. کہ اس میں جو سب سے لطیف نقطہ ہے وہ یہ کہ جب ہر نفس اپنی حقیقت پر گواہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر سے سوال کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ الستو بربکم کوئی نہیں کہہ رہا، یہ خود اپنے اندر اس آواز کو پا رہا ہے, کوئی بھی اس سے نہیں کہہ رہا. یہ ہے ملکوت انسان, کہ اس جگہ پر آنے سے پہلے خدا نے ہر شخص کو, اب دیکھیں بنی آدم کا لفظ ہے, ظہورہم ذریتہم, اس کا مطلب ہے نو ون از اسپیئرڈ, کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جس جو اس مرحلے سے نہ گزرا ہو. اشہدہم علی انفسہم, کہ اس سے پہلے خدا نے اپنے نفس پہ گواہ بنایا, اور جیسے ہی اس نے اپنے نفس کی حقیقت کو دیکھا تو وہاں کس چیز کو, کس صدا کو بلند ہوتے ہوئے پایا, الستو بربکم. اور اسی حدیث اور اسی آیت کی تشریح حدیث امام ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی, جس نے اپنے کو پہچانا, وہ اپنے نفس میں اپنے رب کو پہچانتا ہے. تو میرے امام کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ نفس پہ غور و فکر کرنے سے وہ کوئی ایسی تھیوری ڈیولپ کر لے گا کہ جس سے خدا کو پہچان لے, یہ تھوڑی کہنا چاہ رہے ہیں امام علیہ السلام. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کی حقیقت کو دیکھے گا تو اپنے نفس میں اپنے رب کو دیکھے گا اور اس کی معرفت حاصل کرے گا. یہ اسی آیت کی تشریح ہے, یہ ہماری ملکوت ہے, الستو بربکم. تو ہر ایک نے بغیر تخصیص, بغیر تفریق کیا جواب دیا, قالو. اب یہاں قالو ہے کیونکہ اب نفس کہہ رہا ہے, جواب دے رہا ہے, قالو بلا, جی ہاں بالکل, شہدنا, ہم اس پر گواہ ہیں, اس حقیقت پر ہم گواہ ہیں. ان تقولو, تو خدا یہاں بھی قالا نہیں ہے کہ ان تقولو, کہ کہیں تم یہ نہ کہو, یوم القیامت, قیامت کے دن, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم اس حقیقت سے غافل تھے. کس حقیقت سے؟ جو خود تمہارے اپنے اندر پائی جاتی ہے. خدا باہر نہیں ہے جس کو ڈھونڈنا ہے, ایکسپلوریشن آف اللہ از ود ان اور اون سیلف, کہ کہیں قیامت میں تم جب ہمارے سامنے آگے کھڑے ہو تو یہ نہ کہو کہ اس سے ہم غافل تھے, یا یہ کہو, او تقولو, یا یہ کہنا شروع کر دو, انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ ہمارے آبا و اجداد مشرک تھے ہم سے پہلے, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, اور ہم تو ان کے بعد پیدا ہونے والے تھے, ہمیں کیا پتا, انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہی مان لیا ہم نے. تنبیہ, یہ سب نہیں بولنا ہمارے سامنے آگے کہ آبا و اجداد کی وجہ سے گمراہ ہو گئے, بت پرست ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت ربوبیت, حقیقت الوہیت کہاں پائی جاتی ہے؟ نفس پر پائی جاتی ہے. اب آخر میں بس ایک دو باتیں, بالکل اینڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس حقیقت ربوبیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ خود اپنے نفس کو ان زنجیروں سے, ان پردوں اور تاریکیوں سے آزاد کرائیں کہ جس میں ہم نے اس کو گھیر لیا اور جکڑ لیا ہے. جس دن ہم اپنے نفس کی اوریجنیلٹی کو دیکھیں گے وہاں پر ہم اپنے رب کو پائیں گے اور اس حقیقت کو محسوس کریں گے. اور یہ چیز اب ابھی ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے نفس پر ابھی گواہ نہیں ہیں. اور یہ چیز میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی بھی دلیل دینے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی شخص سے جا کے پوچھ لیں کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو, دیکھیں ایک شخص بھی بتانے کے قابل ہے اپنی حقیقت کو. اپنی حقیقت انسان خود نہیں بتا سکتا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم خود اپنے نفس سے غافل ہیں, اور یہ غفلت ہمیں ہماری ملکوت کے مشاہدے سے محروم کیے ہوئے. اب میں صرف, جیسے میں نے کہا تھا کہ اس معصوم کے فضیلت کو, جو حدیثیں آپ اکثر سنتے ہیں کہ میں اس وقت نبی ہو گیا, ما کنت نبیا, کہ جب آدم بین ما و تین تھے, مٹی اور پانی کے درمیان تھے, یا وہ حدیث انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا, بہت خوبصورت حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی حارث حمدان سے. اس میں ایک جملہ آپ کا ہے کہ میں نے پیغمبر کی اس وقت تصدیق کی کہ جب آدم روح اور جسم کے مابین تھے. اس آیت کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو حدیث سمجھ میں آ جائے گی. اور اس میں سب سے خاص بات کیا ہے, اس روایتوں میں ال آدم نہیں ہے و آدم ہے. یعنی کیا مطلب, اگر حدیث میں ہوتا ہے کہ ول آدم بین الماء والتین, ول آدم سے پہلے الف لام آتا, تو اس سے مراد حضرت آدم ہوتے. حدیث میں ہے وہ آدم بین ماء والتین. آدم اس میں فرق کیا ہے, ال آدم پراپر ناؤن, فقط آدم کامن ناؤن. یعنی پیغمبر اور امام علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کمال کو اپنی ملکوت میں حاصل کر لیا تھا. اس روایت کا مطلب یہ, اس کا ان بچارے حضرت آدم کو ہر جگہ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے تعلق نہیں ہے اس کا. کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آدم بین الماء والتین, کہ میں اس وقت, یعنی میں نے اس نبوت کے درجے کو اس وقت حاصل کر لیا جب انسان مٹی اور پانی کے بیچ میں ہوتا ہے, یعنی اس مقام پر میں نے پیغمبر کی اس وقت تصدیق کی جب آدم روح اور جسم کے مابین ہوتا ہے, یعنی اس مقام پر. تو جو اس وقت بیدار تھا وہ باکمال و ولی خدا ہے, جو اس وقت بیدار تھا اپنی ملکوت کے وقت. بیدار تو ہم تھے لیکن ہم اس طرف متوجہ نہیں تھے. یعنی اس جو تصدیق, یہ جو ہماری تصدیق ہے, جیسے اتنے سارے لوگ ہیں جو یہ تصدیق کر کے آ رہے ہیں, یعنی کہ اس چیز کو احادیث سے الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اس میں ہر ایک کی تصدیق جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مخلصانہ تصدیق نہیں ہے. یعنی کہ قالو بلا شہدنا ہے, لیکن اس کے بیچ میں وہ سارے عناصر موجود ہیں کہ جو زمین میں آ کے منافقت اور کفر اور شرک اور ان صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. جی جی یاد اس لیے نہیں آ رہی کہ پردہ پڑا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ ابھی اس جگہ پر پہنچ جائیں, آپ اس آواز کو اپنے اندر دیکھیں گے. یعنی کہ ہم اگر اپنی ملکوت تک پہنچ جائیں دوبارہ اور اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی, جیسا کہ نبی اور امام اور اولیاء خدا کو نظر آتی ہیں. ان کے لیے یہ چیزیں چھپی بھی نہیں ہیں.
جی